حقیقت میں اہل ہوا ہے. ہوا کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے والا. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص غیر مقلد ہو نہیں سکتا. جو شخص بھی کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے لیے مقلد ہونا اور اس کے لیے تقلید ہونا یہ بہت ضروری اور اہم ہے. تقلید اصل میں اس ماننے کو کہتے ہیں اور اس اتباع کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی عقل اور اپنی عقل کو لڑائے بغیر اور اپنی رائے کو فنا کر کے کسی کی ماننا, کویا کہ یہ تقلید کی کا مفہوم ہے. اپنی عقل نہ لڑانا, اپنی رائے کو نہ ماننا. لیکن اس میں ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ کس کی بات مانی جا رہی ہے. یعنی گویا کہ صاحب رائے کی ماننا اور اس کے ماننے میں اپنی عقل کو فنا کرنا اور اپنی رائے کو مٹانا یہ تقلید ہے. یعنی ہر کس و ناکس کی ماننا نہیں ہے, بلکہ صاحب رائے, اور صاحب رائے وہ کہتے ہیں گویا کہ صاحب رائے سے مراد ہے کہ جو صاحب علم ہو, صاحب عقل ہو اور ایک اس فن کے معاملے میں ایک حیثیت رکھتا ہو, تو اس حیثیت, یعنی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب کمال ہے. اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا صاحب رائے جو صاحب کمال ہے اور اپنے فن میں ایک کمال رکھتا ہے, تو اس صاحب کمال کی بات ماننا اس صاحب کمال کی بغیر کسی حیل و حجت کے اس کی بات کو ماننا اور اپنی عقل کو مٹانا اور اپنی رائے کو مٹانا اور اپنی عقل کو نہ لڑانا یہ تقلید ہے. لہذا اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو ان کی ماننا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک تو وہ صاحب تقویٰ, صاحب علم اس وجہ سے, اور پھر دوسری جو ان کے ماننے کی جو اہم وجہ ہے, ان کی بات ماننے کی جو اہم وجہ ہے, وہ اہم وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو پیش فرماتے ہیں. اس کی اہم وجہ یہ ہے. اب یہ جو غیر مقلدیت کا فتنہ اٹھا اس کی وجہ یہی تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے حنفیت کو ایک مقبولیت عطا فرمائی ہے, اس لیے ان کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور اس مقبولیت کی وجہ, اس کی علمی حیثیت کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حنفی مذہب ہے, اور مذہب کے معنی رستے کے ہیں, یعنی مذہب کے معنی یہ نہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی اور, ایک نیا مذہب لایا جا رہا ہے, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ منزل اسلام پر پہنچنا, اس کے لیے جس رستے کا انتخاب کیا گیا, جیسے حیدرآباد جانے کا ایک رستہ یہ بھی ہے, حیدرآباد جانے کا ایک رستہ نیشنل ہائی وے بھی ہے, تو دونوں رستے ٹھیک ہیں. اب اس رستے کے انتخاب میں بے خطر, یا رستہ ایسا ہو, سڑک بھی اچھی ہو, رستے میں پیشاب پخانے کی جگہ بھی ہو, کھانے پینے کی جگہ بھی ہو اور محفوظ بھی ہو, اور وہ رستہ چھوٹا بھی ہو, تو ان تمام چیزوں کو جب دیکھا کر کہتے ہیں پھر کسی رستے کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور پھر اس رستے پر سب چلتے بھی ہو, یہ بھی ایک اہم بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ایک تو ان کی کوئی بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کے طریق سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ ان کے خصوصیت. اور پھر امام صاحب کے مذہب کی جو اور فقہ کی جو جامعیت ہے, وہ جامعیت یہ ہے کہ دین کا کوئی شعبہ ان کے اصول اور ان کی تعلیمات سے خالی نہیں ہے. اب اس کے کہ دوسرے مذاہب جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان اکابرین کی علمیت، احادیث مبارکہ پر نظر اور ان کے تقویٰ پر نظر اپنی جگہ، لیکن یہ حضرات وہ ہے کہ جن کے اندر کوئی کمی ہے، اور کمی یہ ہے کہ کتنے ایسے مواقع آ جاتے ہیں جیسے ایک بہت اہم چیز ہے جو امام ابو حنیفہ کی خصوصیات میں سے ہے، وہ یہ کہ ملکی سیاست اور ملکی انتظام میں جو فقہی مسائل ہیں وہ امام صاحب کے پاس ہیں، باقی کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ خلافت کا جو زمانہ تھا، خلافت عباسی کے زمانے میں امام صاحب کا عروج تھا، لہذا امام صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان کے شاگردوں کی اس زمانے میں جو فقہی تحقیقات ہیں وہ تحقیقات کسی اور کے پاس نہیں ہیں. لہذا ملکی سیاست اور ملکی انتظامات یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور بہت اہم شعبہ ہے کہ حکومت کو چلانا، انتظام کو چلانا، ملکی سیاست کو چلانا، جو کہ انتظام کے معنی میں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی، کیونکہ دوسرے مذاہب اس سے کنارہ کش رہے، اور امام صاحب کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس پر خوب کام کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کو چلانے اور اس کے فقہ قضات کا جو مسئلہ کہلا جاتا ہے کہ قاضی کہ عدالت کا جو انتظام ہے، اس میں جتنی وسعت اور جتنی گہرائی اور جتنی گہرائی، گہرائی یہ ہے کہ اس کی تہ تک پہنچ جانا، اور گہرائی ہے کہ اس کی پکڑ، کہ جی رقبہ جیسے کہا جاتا ہے کتنا ہے، یہ گہرائی، یہ گہرائی ہو گئی اور اندر چلے جائیں وہ گہرائی ہو گئی. تو یہ امام صاحب کے اس میں موجود ہے. لہذا جتنی حکومتیں چلی ہیں وہ اب تک اگر آپ دیکھیں تو وہ اکثر حنفی حکومتیں ہیں، اور اس پر حنفیت کا غلبہ رہا ہے. خلافت کی جتنے زمانے رہے ہیں تو خلافتیں جتنی رہی ہیں وہ حنفیت پر رہی ہیں اکثر اور وسیع اس میں. تو اس حنفیت کو پر چوٹ لگانے کے لیے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یہ وہ انگریزوں کا قائم کردہ وہ پودا ہے کہ جو کہ غیر مقلدیت کے نام سے اٹھا، اور اس نے اس جڑوں میں، لہذا انگریز کے زمانے میں جب ہندوستان میں تھا تو یہ آمین، جو آمین، یہ جب شر اٹھا تو ظاہر بات ہے اس شر کی وجہ سے اب مسلمانوں میں فساد ہوا کہ یار یہ کیا، کون سا طریقہ آمین کہنے کا. عدالت میں گئے انگریز کی عدالت، تو اس میں دونوں طرف کے حضرات کے دلائل سنے، ان کی باتیں سنی، آخر میں اس انگریز نے فیصلہ کیا. انگریز کا فیصلہ دیکھیے، اس نے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ دونوں حضرات کی باتیں سن کر معلوم چلا کہ آمین کی تین قسمیں ہیں، ایک آمین بالسر ہے، ایک آمین بالجہر ہے، اور ایک آمین بالشر ہے. آمین بالسر یہ بھی سنت معلوم ہوتی ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک آمین بالجہر یعنی زور سے تھوڑی سی بلند آواز سے آمین کہنا، یہ بھی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. لیکن ایک آمین تیسری ہے، وہ آمین بالشر ہے، وہ ہے شر پھیلانے کے لیے، اور کہا وہ یہ معلوم ہوتی ہے. انگریز نے فیصلہ، حکیم الامت نے اس کو ذکر کیا، اور کتابوں میں ملتی ہے یہ بات، یہ واقعہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، کہتا ہے جی بلند آواز سے اب بولنا آمین ہے، تو اگر وہ بلند آواز سے بولتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی متبع سنت ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے، عمل کرے، لیکن اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان ہر کا سنا کس کا یہ کام نہیں ہے، اور اس کا طریقہ یہ آمین بول دیا زور سے، اور وہ بھی بلند آواز سے مانے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں سے تو وہ پورا محلہ سنے، بس آمین، یہ بھی بلند آواز ہے. اور ہم جو جس سنت، اور پھر لیکن اس کو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو آدمی بلند آواز سے بولتا ہے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جو چپکے سے بول رہا ہے وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آہستہ آواز میں بولنا یہ مستقل سنت ہے. لہذا جب دو سنتوں کا مقابلہ ہو تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا ایک سنت پر عمل کرنے والا کہ میں تو متبع سنت ہوں گویا دودھ تو نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہا جائے گا. اور یہی وہ شر ہے جو ان ظالموں نے پیدا کیا. اور پھر جب یہ شر چلا، ایک نیا چلا، تو ظاہر بات ہے ان کو، ان ظالموں کو اپنے قدم جمانے کے لیے سب ایک آمین پر تو نہیں کر سکتے تھے نا. پھر نتیجہ یتن ایسے ایسے مسائل نکالے اور ایسی ایسی چیزیں نکالی جس سے امت کو اتنا تک اس فتنے میں مبتلا کیا گیا جو اس کے اندر جیسے یہ تین طلاق کا مسئلہ اٹھایا ان ظالموں نے. اجماع امت, تواتر سے ایک بات چلی آ رہی ہے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک, اور تابعین تبع تابعین, علماء فقہا محدثین, اور یہ اللہ کیا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے, سب کا اس پر اتفاق اور یہ مسئلہ کہ بھائی ایک مجلس میں اگر کسی آدمی نے تین طلاقیں دے دی تو وہ تین طلاق شمار ہوگی. ان ظالموں نے اس فتنے کو چھیڑا اور نتیجہ یہ فتویٰ دے دیا, کیونکہ اپنا کچھ نہ کچھ تو دکھا نہیں ہے نا. جب کوئی آدمی نیا کام کرتا نا تو انگریزوں کا ایک مزاج ہے, انگریز کا ایک مزاج یہ کہ اس کو وہ چاہتا ہے میرے کچھ شو آف ہو, میرا کچھ شو آف ہو, ایسی میں کوئی چیز کروں کہ جو نہیں ہو بس, اس لیے اور لوگ میری طرف متوجہ ہو, مجھ سے سوالات پوچھے, مجھے وقت دے اور پوچھے بھائی یہ کیا ہو, آپ کو یہ ہوا. جیسے آئے دن اخباروں میں آپ انگریزوں کے اگر رہے وہ آئے دن چلتے چلتے اچانک کپڑے اتار کے چلنا شروع کر دیں گے, اور کپڑے اتارے بھائی پھر سارے فوٹوگرافر پہنچ جائیں گے, اخباری رپورٹر پہنچ جائیں گے, لوگ پوچھیں گے بھائی خیریت ہے آپ کو, یہ کیڑا کب سے ہوا پوچھیں گے, اور ایسا وہ. تو یہ ان کی ایک عجیب چیز ہے, یہ مزاج ہے ان کا نا, کہ ان کو ایسی کوئی چاہیے کہ میں کچھ نیا کروں. اس لیے جتنی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ میں کچھ نیا کروں, ایسا کہ بس کوئی نیا ہو, لوگ میری طرف متوجہ ہوں. یہ انگریزوں کا مزاج ہے, اور یہ ظالموں نے کام کیا کہ جب کوئی آدمی کسی غلط قدم کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے, ثابت رکھنے کے لیے, قدم مضبوط رکھنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تو ان ظالموں نے ایسی چیز کو چھیڑا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے جو اس جو اپنی جہل کی وجہ سے اور علماء سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے چکر میں آ کر, ان کے لالچ میں آ کر, اور ان کی باتوں میں چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ تین طلاق دے دیا. مسئلہ ایسا ہے کہ کون ہے یہ, کہاں ہے وہ, دیکھو ذرا جاؤ نا, بیٹھا آرام سے سنتا نہیں ہے اس کو, ڈنڈا اٹھائے لگا ہے, کون ہے یہ حرکت کر رہی ہے. اب ایک مجلس میں تین طلاق کا مسئلہ چھڑا, نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک مسلمان کے لیے مسئلہ تو ہے کہ اپنی بیوقوفی حماقت, اپنی بیوقوفی اور حماقت کی وجہ سے اس نے تین طلاق دے دی. اب بیوی ہے, بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب اس کو ہوش آیا تو یار یہ میں نے کیا حرکت کی. اب ہوا تو الٹا کام, لیکن الٹے کام کو الٹے کام الٹے طریقے سے انجام دے رہا ہے. اور وہ کیا انجام دے رہا ہے کہ جناب جی ان کے پاس جاؤ, جی کچھ نہیں, آپ ایک ہزار بھی دے دو کچھ نہیں ہوتا ایک مجلس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ یاد رکھیے گا, ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اس حرکت کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو رہی ہے, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس حرکت کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو رہی ہے. یہ ہے ان ظالموں کی ایک ایک یہ حرکت کہ یہ لوگوں کو اس حرکتوں میں مبتلا کر رہے ہیں. اور پھر جب ظاہر بات ہے کرتا ہے تو یہاں پر بھی بس نہیں ہوا, یہاں پر بھی بس نہیں ہوا, اغلام بازی کو بھی جائز قرار دے دیا. اغلام بازی سمجھتے ہو, ترجمہ کرو, بولنا, ہاں لونڈے بازی بول, ہاں کون ہے, گھنٹی میں کچھ مسئلہ ہے تو اغلام بازی, لونڈے بازی, لڑکوں کے ساتھ بد فعلی اس کو بھی جائز قرار دیا, بیوی کے ساتھ ہی کام کرو اس کو بھی جائز قرار دیا, جو کہ حرام اور گناہ کبیرہ جس کو ہمیشہ سے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جس کو منع کیا گیا, یہ ان ظالموں نے یہ کچھ نیا کر کے دکھانا ہے نا, اس پر بھی بس نہیں ہوا تو منی کو بھی حلال کر دیا. کن کیا تو منی بھی حلال ہے, لہٰذا اگر یہ آئس کریم پہ ڈال کر اس کو چوسے تو ان کو کوئی وہ نہیں ہے, لہٰذا آئس کریم پر کیا ڈال کر چوسے جان سے نکلتی ہے اس کو بھی چوسے, ان کے لیے اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے, ان کے لیے تو اس میں بھی کوئی. اس طرح کے ایسے ایسے مسائل الٹے سیدھے, پھر کیونکہ جب انسان پاگل ہو جائے تو ہر حرکت الٹی کرتا ہے وہ, لہٰذا اس میں لام کا چوسنا ان کے کوئی بات ہی نہیں ہے, اس لیے کبھی چسوانے کو دل جائے انہیں سے چسوائے, کیونکہ ان کے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی ساری الٹی حرکتیں جو کرنی تھی انہوں نے جو ہے وہ, پھر چونکہ اپنے آپ کو قائم رکھنا تھا نا تو وہ سب یہ کام. لہذا اگر انسان بن کے رہ رہا ہے تو حنفی بن کے رہے, اور اگر کسی کی مارنی ہے تو گھر مقلد ہو جائے جا کے، یا مروانے کا شوق ہو تو. تو یہ کوئی ہرا کوئی کیوں، اب اپنے آپ کو چونکہ ثابت کرنا کہ جی ہم بھی کچھ ہیں، اب جو چاہے کرو، کچھ یہ بھی کہو، وہ بھی الٹی مارو، وہ بھی الٹی مارو، کوئی حساب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. اور تقلید کیا چیز ہے کہ اہل رائے، صاحب رائے، اہل علم، صاحب علم کی بات کو، اپنی رائے کو فنا کر کے اپنی عقل کو پسے پوچھ ڈال کے اس کی بات ماننا اور اس کی تقلید کرنا اور اس کی بات پر عمل کرنا، یہ چیز ہے تقلید. لہذا شیخ سے تعلق کے اندر یہ بہت چیز ضروری ہے کہ جب شیخ کا انتخاب میں دیکھا اس کے تقویٰ کو، اس کے معاملات کو، اس کے بڑوں کو، اس کے ساتھ اہل علم کے تعلق کو، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے متعلقین کو دیکھا کہ صاحب یہ شب سجیت و سنت پر چلنے والے ہیں، اب یہ چیزیں پہلے دیکھ لی، اب جب دیکھ لیا، اب اس سے رابطہ کر لیا، تعلق کر لیا، اب اس کے بعد اس کی بات ماننا، اپنی عقل کو، اپنی رائے کو پسے پوچھ ڈالنا، اس کو مٹانا، اپنے کو مٹانا اور اس کی رائے پر عمل کرنا، یہ میرے پیارے دوستو یہ وہ تقلید ہے جو اس تصوف کے طریقے میں اور اس اللہ تعالی کی محبت کے اس رستے اور سلوک کے اندر نہایت ضروری اور اہم ہے. اب اس میں شیخ مٹائے، فنا کرے، بقا رکھے، کچھ بھی کرے، یہی وہ چیز ہے جو اس تصوف کی جان ہے. اور جس آدمی نے تقلید نہ کی اس رستے کے اندر بھی، جس آدمی تقلید نہ دی، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ بدگمانی جیسے مہلک اور خطرناک مرض میں مبتلا ہوگا، اور یہ بدگمانی کا مرض مستقل حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ حرام اور گناہ ہے. اور میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو بدگمانی میں مبتلا کر کر مفت میں اپنے کو مصیبت میں پھنساتا ہے، کیونکہ بدگمانی کرنے والے کو قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی، اور ایسے اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اور فرماتے عقل مند ہے وہ شخص جو مفت میں مزے اڑاتا ہے، یعنی نیک گمان قائم کر کے اپنے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور ثواب کا اور اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں کا اپنے آپ کو مستوجب بناتا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں یہ سب مل جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل میں نور عطا فرمائے، فہم میں نور عطا فرمائے، قلب میں نور عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے. کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم جس کو حاصل ہوگا، وہ کبھی بدگمانی نہیں کرے گا. اور بدگمانی کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم سے اس کا قلب، اس کا دل اور چیز خالی ہے. بدگمانی کرنا یہی لہٰذا جو بدگمانی لہٰذا بدگمانی وہ چیز ہے کہ ایک آدمی اچھا بھلا دین پہ چل رہا ہوتا ہے، دین سیکھ رہا ہوتا ہے، دینی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو توڑ دینا اور اس تعلق کو توڑ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے محروم کر دینا، یہی تو بدگمانی کا مرض ہے. کہ ایک چھوٹی سی بات کو، کسی بات کو لے کر، جبکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن نقصان اتنا بڑا ہوا، وہ بات چھوٹی سی لیکن نقصان اتنا بڑا ہوا کہ وہ دین سے سیکھنے سے محروم ہو گیا اور دین والوں سے محروم ہو گیا اور دینی ایک نعمت اور خدمت سے وہ اپنے آپ کو اس نے محروم کر لیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تباہ کرتی ہے اور برباد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل فہم عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نور کامل عطا فرمائے، عقل میں، فہم میں، قلب میں نور عطا فرمائے، اور اس بے وقوفی اور حماقت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں باز فرمائے اور سچی توبہ کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.